گدائی مجھ کو مل جائے الہی، اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، عطا کر دے فقط ایک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، عطا کر دے فقط ایک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے الہی، اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا، میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا، تمنا کلیاں میرے معبود کھل جائے، تمنا کی یہ کلیاں میرے معبود کھل جائے الہی، اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، نہیں ٹلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے، کلی کے قلب عشرت سے اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے، اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے الہی، اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے،
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین برادر مومن کی طرح ہمسائے کے بھی کچھ حقوق ہیں اگرچہ وہ مومن و مسلمان نہ ہو، اس حقوق کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہارے ہمسائے کا حق یہ ہے کہ غائب ہو تو اس کی حفاظت کرو، موجود ہو تو اس کا احترام کرو، جب وہ مظلوم واقع ہو تو اس کی مدد کرو، اس کے رازوں کا تجسس نہ کرو، اگر اسی کوئی برائی تمہیں معلوم ہو جائے تو اس کو چھپا لو، اور اگر تم جانتے ہو کہ وہ تمہاری نصیحت کو قبول کرے گا تو اس کی بات اس کے بارے میں نصیحت کرو جو تمہارے اور اس کے درمیان سختی کے وقت، اس کو تنہا نہ چھوڑو، اس کی لغزشوں کا خیال نہ کرو، اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس آپ سے مخاطب ہے، آپ سماعت فرمائیے، ہمارا اگلا پروگرام پاکستان و افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، عزیز سامعین، پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، گزشتہ ہفتے کابل میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر علی رضا بیگدلی نے کابل میں افغانستان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران فریقین نے مختلف شعبوں میں تعاون پر زور دیا، جن میں منشیات کی اسمگلنگ، انسانی اسمگلنگ، انسداد دہشت گردی، پولیس تعاون اور تجربات کا تبادلہ شامل تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کا سنجیدہ عزم یہ ہے کہ ہمسائیگی کی پالیسی پر گامزن رہیں، افغانستان کے حالات پر خصوصی توجہ دیں اور اس ملک کے عوام کو استحکام، پائیدار سلامتی اور ترقی کے حصول میں مدد فراہم کریں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کے غیر ملکی شہریوں اور پناہ گزینوں کے امور کے مرکز کے سربراہ نے تقریباً چار دہائیوں تک غیر ملکی شہریوں، بالخصوص افغان شہریوں کی میزبانی اور حمایت کو اسلامی جمہوریہ ایران کی انسانی پالیسی کا عکاس قرار دیا۔ نادر یار احمدی نے ایران میں جاپان کے سفیر تماکی تسو کادا سے ملاقات میں کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ جاپان اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے اپنی امداد میں اضافہ کرے گا۔ انسانی ہمدردی کے ساتھ پناہ گزینوں کو خدمات، خاص طور پر انفراسٹرکچر سمیت دیگر شعبوں جیسے تعلیم، صحت اور علاج وغیرہ فراہم کرے گا۔ اس ملاقات میں جو کہ جاپان کی طرف سے مالیاتی اور بنیادی ڈھانچے کی حمایت کو راغب کرنے اور افغان مہاجرین کی میزبانی میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مدد کرنے کے بارے میں غور و فکر اور تبادلہ خیال کے مقصد سے منعقد ہوئی تھی، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ افغان مہاجرین کی حمایت کی نوعیت اور مخلصانہ میزبانی کی ضرورت ہے۔ غیر ملکی شہریوں اور تارکین وطن کے امور کے مرکز کے سربراہ کے مطابق ایران کے خلاف چار دہائیوں سے زائد ظالمانہ پابندیوں، تعاون اور سنجیدہ حمایت کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران انسانی نوعیت کے اقدامات جاری رکھے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کا مہاجرین کی میزبانی جاری رکھنا ضروری ہے۔ نادر یار احمدی نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکمت عملی جو سپریم لیڈر کی ہدایت پر مبنی ہے اور ایران اور افغانستان کی دونوں قوموں کے درمیان ثقافتی، مذہبی اور لسانی مماثلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک میں قائم حکومت کی نوعیت سے قطع نظر ہے۔ ایرانی شہریوں کے ساتھ افغانستان کے لوگوں اور پناہ گزینوں کی زندگیوں بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے اور ان تک رسائی فراہم کرنے کے لیے جو انہیں بغیر کسی امتیاز کے وسیع تعلیمی، صحت اور روزگار کی خدمات تک رسائی حاصل ہے۔ اس ملاقات میں اسلامی جمہوریہ ایران میں تعینات جاپان کے سفیر نے پناہ گزینوں کی میزبانی پر اسلامی جمہوریہ ایران کا شکریہ ادا کیا اور ایران میں مقیم افغان مہاجرین کی بڑی آبادی اور مختلف شعبوں میں بے پناہ اخراجات کے سنگین بوجھ کی طرف اشارہ کیا اور تعلیم، صحت اور علاج کے حوالے سے جاپان کی حکومت کے عزم پر اظہار تشکر کیا اور افغان مہاجرین کی میزبانی میں ایرانی حکومت کے ساتھ تعاون پر زور دیا اور مہاجرین کے لیے تعلیم اور تربیت کے معاملے کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹوکیو ایران میں مقیم افغان مہاجرین کو تعلیمی خدمات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ آخر میں نادر یار احمدی نے ایران میں پناہ گزین طلبہ کی ذاتی تعلیمی استعداد کو پر کرنے اور موجودہ حالات میں پناہ گزین طلبہ کے لیے مجازی تعلیم کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے جاپانی سفیر سے کہا کہ وہ ایران میں رہنے والے مہاجرین کے لیے ورچوئل ایجوکیشن پلان کے نفاذ کے لیے ضروری تعاون فراہم کریں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے ایران کی زاہدان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز اینڈ ہیلتھ سروس کے ڈائریکٹر نے جنرل میڈیسن کے شعبے میں یونیورسٹی کے بین الاقوامی طلبہ کے دوسرے گروپ کو قبول کرنے کا اعلان کیا۔ محمد حسن محمدی نے بتایا کہ زاہدان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز میں منفرد سائنسی اور تعلیمی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے یونیورسٹی کا بین الاقوامی مقام بلند کرنے کے لیے دوسرے سیمسٹر میں پاکستان اور افغانستان سے 30 نئے طلبہ کو جنرل میڈیسن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل کیا گیا ہے۔ گزشتہ برسوں سے سیستان و بلوچستان اور افغانستان اور پاکستان کے ممالک کے درمیان دو طرفہ ثقافتی اور سائنسی تبادلے ہوئے تھے اور یہ کہ یونیورسٹی ان دونوں ممالک کے طلبہ کی اس صوبے میں تعلیم، ترقی اور سربلندی کے لیے بہترین حالات فراہم کر سکتی ہے۔ زاہدان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے سربراہ نے مزید کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ زاہدان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کی سائنسی حیثیت کو دیکھتے ہوئے غیر ملکی طلبہ ایران میں اپنے وقت کے دوران ایک اچھا تعلیمی کیریئر حاصل کریں گے اور اپنے ساتھ سائنسی علوم سے مالا مال ہو کر دونوں پڑوسی ممالک کے عوام کی خدمت کریں گے۔ اس مدت میں 30 نئے بین الاقوامی طلبہ کو راغب کرنے سے اس یونیورسٹی میں غیر ملکی طلبہ کی تعداد 48 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ سال فروری میں زاہدان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز وزارت صحت اور طبی تعلیم سے غیر ملکی طلبہ کو راغب کرنے کے لیے MBBS کورسز کی پیشکش کرنے کی اجازت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان کو بھی مختلف واقعات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن میں سب سے اہم نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی آف پاکستان میں علاقائی تجارت اور مواصلات پر ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد تھا، جہاں مقررین نے اسلامی جمہوریہ ایران کی مضبوط صلاحیتوں کا ذکر کیا، ایران کو یوریشیائی خطے کے لیے ایک گیٹ وے قرار دیتے ہوئے انہوں نے کرنسیوں کے استعمال پر زور دیا اور اس بات پر بھی زور دیا کہ خطے کے ممالک کو آسان نقل و حمل کے لیے ایک مضبوط بلاک بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے وسطی ایشیا کے بعض ممالک کے سفیروں کے ساتھ اس کانفرنس میں دو طرفہ اور علاقائی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے حکمت عملیوں، حمل و نقل کی راہداریوں کی اہمیت اور مواصلات میں سست روی کا سبب بننے والے عوامل کی نشاندہی پر خطاب کیا۔ پاکستان کی نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کے سربراہ رضا عزت اور اس ملک کے فیڈرل آف چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے فورن ریلیشن ڈپارٹمنٹ کے مشیر مقبول زاہد نے سیکیورٹی کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا اور خطے میں ہموار تجارت کے لیے افغانستان میں مستحکم ماحول کے ساتھ ساتھ دو طرفہ تجارت میں قومی کرنسیوں کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کے وزیر پیٹرولیم محمد مصدق ملک نے بین الاقوامی علاقائی تجارتی کانفرنس کے مہمان خصوصی کی حیثیت سے عالمی سطح پر بڑی طاقتوں کے متعصبانہ رویے اور علاقائی اور بین الاقوامی بحرانوں سے نمٹنے میں دوغلے پن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ اور ٹیرف گیم ایک چیلنج ہے، یہ عالمی مارکیٹ میں ایک بڑا کھلاڑی بن گیا ہے، اس لیے ہمیں خطے کے ممالک کو نقل و حمل کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے اپنی سرحدوں کو ایک دوسرے کے درمیان رابطے کے پل میں تبدیل کرنا چاہیے، ورنہ ہماری کوششیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوں گی۔ سامعین، گزشتہ ہفتے کرم علاقے میں بسنے والے قبائل کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کے بعد، جس کا مرکز پارا چنار میں امن و آشتی کے قیام کے لیے تھا، اس شہر کی طرف جانے والی سڑکیں 3 ماہ بعد دوبارہ کھول دی جانی تھیں، لیکن ایک امدادی قافلے پر دہشت گردانہ حملہ کیا گیا۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے پارا چنار میں جنگ بندی کے معاہدے کو توڑنے والوں کو سخت خبردار کیا۔ پاکستان کے صدر نے پارا چنار میں عدم تحفظ اور امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کے ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا، جبکہ پارا چنار جنگ بندی معاہدے پر دستخط کے بعد امدادی سامان فوری طور پر پارا چنار شہر پہنچایا جانا تھا، لیکن بگن کے قریب فورسز کی شدید فائرنگ میں ایک سینئر سرکاری اہلکار اور کئی سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے اور امدادی سامان نہ پہنچ سکا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے پارا چنار میں امن اور جنگ بندی کی فضا کو خراب کرنے کے لیے سیکیورٹی دشمن عناصر کی کوششوں کی مذمت کی اور پارا چنار کے قبائل کے درمیان حالیہ معاہدے کے خلاف سازش پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی اعلان کیا کہ وہ جنگ بندی معاہدے کو کبھی نہیں ٹوٹنے دیں گے، لیکن عملی طور پر پارا چنار کے لوگ خطے میں عدم تحفظ کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کی حیثیت سے اپنے ملک کے مطالبے پر زور دیا کہ شام میں اقوام متحدہ کی سرپرستی میں ایک جامع حکومت کی تشکیل اور ملک کے اتحاد اور قومی خود مختاری کے استحکام کو یقینی بنایا جائے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے شام کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک جامع حکومت میں شامی معاشرے کے تمام طبقات کے نمائندوں کی موجودگی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ شام کے اتحاد اور قومی خود مختاری کے تحفظ کے لیے اس عمل کو اقوام متحدہ کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ پاکستان کے مستقل نمائندے نے کہ جن کا ملک اس ماہ 2 سال کی مدت کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہوا تھا، اس بات پر زور دیا کہ سیاسی، سلامتی اور فلاحی امور کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت کی پرامن اور جامع منتقلی ضروری ہے۔ شامی عوام کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے گزشتہ ہفتے پاکستان کی وزارت خارجہ سے دمشق میں ملک کے فعال سفارت خانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام آباد نے شام میں حکمران جماعت کے ساتھ کوئی براہ راست رابطہ قائم نہیں کیا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان کی ایک عدالت نے یونانی کشتی کے حادثے میں 75 پاکستانیوں کے مارے جانے کی تحقیقات کے سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو طلب کیا تھا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق یونانی کشتی حادثے میں انسانی جانوں کے ضیاع کے معاملے پر عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو طلب کیا۔ یونان کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے سکھر کی سیشن عدالت میں دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ حکومتی لاپرواہی کے باعث بے روزگار پاکستانی غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر گئے، حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے، 75 پاکستانی جان کی بازی ہار گئے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ لاپرواہی برتنے پر حکومتی ذمہ داروں کے خلاف روڑی تھانے میں مقدمہ درج کیا جائے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے وطن کے لیے جان قربان کرنے والے طالب علم اعتزاز حسن بنگش کی برسی کے موقع پر اپنے بیان میں کہا کہ آج ہم خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو سے تعلق رکھنے والے شہید اعتزاز حسن کی شہادت کو یاد کر کے افسردہ ہیں، جن کی غیر معمولی جرأت ہمارے لیے امید کی کرن ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ صرف 15 برس کی عمر میں اعتزاز حسن نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا اور اپنے اسکول اور ہم جماعتوں کو دہشت گرد حملے سے بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کی۔ دوسری جانب شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میسمی نے شہید تعلیم شہید اعتزاز حسن بنگش کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید اعتزاز حسن بنگش نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے علاقے میں علم کی شمع کو روشن کیا اور ایک پوری نسل کے مستقبل کو محفوظ کیا۔ 6 جنوری وہ دن ہے جب 11 برس قبل ہنگو کے علاقے ابراہیم زئی میں گورنمنٹ ہائی اسکول کے طالب علم اعتزاز حسن بنگش نے اپنی جان کی قربانی دے کر سینکڑوں طلبہ کی جانیں بچائیں۔ 15 سالہ اعتزاز حسن نے خودکش بمبار کو اسکول میں داخل ہوتے ہی اس کے حملے کو ناکام بنا دیا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے قابو کر لیا۔ اس بہادری کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے، لیکن ان کی قربانی نے 2000 طالب علموں کی جان بچا لی۔ اعتزاز حسن کی جرأت و بہادری کے اعتراف میں انہیں ستارہ شجاعت سے نوازا گیا اور آج بھی لوگ ان کی قربانی اور بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تمین سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا مذاکرات نہیں ہوں گے۔ مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانے کی گیند حکومت کے کورٹ میں ہے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے رکن صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر 31 جنوری تک غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو مذاکرات آگے نہیں چل سکتے۔ اب بال حکومت کے کورٹ میں ہے، ہم جتنی لچک دکھا سکتے تھے دکھا دی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد صاحبزادہ حامد رضا نے عمر ایوب، اسد قیصر اور راجہ ناصر عباس کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دوسرا فریق اگلی میٹنگ میں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے تیاری کر کے آئے۔ ایک ایسا غیر جانبدار کمیشن تشکیل دیا جائے جو ذمہ داران کا تعین کر سکے۔ اس کمیشن میں ہم اپنی مرضی کا جج نہیں چاہ رہے بلکہ سپریم کورٹ کے موسٹ سینئر ججز کی بات کر رہے ہیں جو ان دونوں واقعات کی تحقیقات کر کے ذمہ داروں کا تعین کر سکے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کسی ایگزیکٹو آرڈر نہیں قانونی طریقے سے باہر آئیں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ ملکی نیک نامی کا سبب نہیں بنے گا۔ اس ریفرنس میں عمران خان، ان کی اہلیہ سمیت فیملی کا کوئی ممبر بینیفیشری نہیں، بلکہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے فیصلے کے بعد مذاکراتی عمل میں ہمارے رویوں میں تلخی آئے گی۔ واضح رہے کہ پی ٹی آئی نے گزشتہ دنوں حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن میں توسیع پر اتفاق کیا تھا۔ پی ٹی آئی نے عمران خان اور جیلوں میں بند دیگر پارٹی رہنماؤں کی رہائی 9 مئی 2023 اور 26 نومبر 2024 کے مظاہروں کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
خدارا ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدارا, خدارا ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدارا. بھلا دشمن تمہیں کیا زیر کردہ, تمہیں غافل تپردے نے ہے مارا. خدارا مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. شیعہ سنی وہابی دیو بندی, کہاں کی ہے بھلا یہ ہوش بندی. شیعہ سنی وہابی دیو بندی, کہاں کی ہے بھلا یہ کھڑے ہوتے نہیں کیوں. خدا قرآن پیغمبر ایک تمہارا, خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. کرو روشن لہو سے, بگاڑے گا اندھیرا کیا تمہارا. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. کہیں جائے اماں ملتی نہیں کیوں. مسلمانوں ذرا سوچو خدا را, خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. کہ جینے سے ہے بہتر کہ مثلِ غر لٹا دے جان حق پر. منافق بن کے جینے سے ہے بہتر کہ مثلِ غر لٹا دے جان حق پر. منافع چار دن کی زندگی کا, سراسر آخرت کا ہے خسارہ. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. کرے پھر یا تقلید خمینی, بنے ہم پیر میں عارف حسینی. کرے پھر یا تقلید خمینی, بنے ہم پیر میں عارف حسینی. لہو کی دھار سے پھر موڑ ڈالے, اٹھو بڑھتے ہوئے طوفان کا دھارا. خدا را ایک سلمہ ایک ہو جاؤ خدا را. بنو تم غاملائی کے سپاہی ہے جس کے ساتھ تائی دے الہی. بنو تم غاملائی کے سپاہی ہے جس کے ساتھ تائی دے الہی. سپر پاور کی تم چولے ہلا دو لگا کر حیدری پر جوش نارا. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. شہیدوں کو نہ تم ہرگز بھلانا, تم ان کا نقش پا منزل بنانا. شہیدوں سر مت جھکانا, نہیں کرنا کبھی ذلت گوارا. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. ہمیں کیا باپ درگاہ بھی ہو گشتی سوئے ساحل, ہمیں کیا خوف غرقہ بھی ہو عاقل. روا ہے اپنی گشتی سوئے ساحل. بہتر بادبانوں سے مزین بلاؤ نا خدا جس کے ہے بارہ. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. بھلا دشمن تمہیں کیا زیر کرتا, تمہیں غافل تپر کہنے ہے مارا. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امید ہے کہ روس کے ساتھ جامع معاہدے پر دستخط کے بعد مختلف شعبوں میں تعلقات تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. جنگ بندی معاہدے کے بعد صہیونی فوجیوں کا غزہ سے بتدریج انخلاء. صہیونی حکام کا غزہ جنگ میں شکست کا اعتراف. جنگ بندی معاہدے کے باوجود صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری. موریتانیہ کشتی حادثے میں 44 پاکستانیوں کی ہلاکت. وزیراعظم شہباز شریف کے حکم پر ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم مراکش روانہ. کینیڈا نے نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کے جواب میں امریکیوں پر بھی ٹیکس عائد کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ اور نو عمر ایرانی مجاہدین نے جنوبی کوریا کے بین الاقوامی سائنسی تحقیقات اور ایجادات کے مقابلوں میں سونے کے دو تمغے حاصل کیے ہیں۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران روس معاہدے کی بنیاد اقتصادی ہے، جبکہ ان کے روسی ہم منصب نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ دو برابر کے ملکوں کے درمیان تعلقات کی ایک مثال ہے۔ ایران روس معاہدے کے بارے میں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس معاہدے پر دستخط کے بعد معاشی، سیاسی، ثقافتی اور دیگر شعبوں میں تعلقات تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ معاہدہ بنیادی طور پر اقتصادی نوعیت کا ہے اور اس میں تجارت، سیاحت، نقل و حمل، توانائی اور دیگر اقتصادی شعبوں کو شامل کیا گیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی کہا ہے کہ روس اور ایران کے درمیان جامع اسٹریٹجی کے تعاون کا معاہدہ آزاد اور برابری کے ممالک کے درمیان تعاون کی ایک مثال ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنے ایک اور بیان میں کہا تھا کہ یہ معاہدہ کسی دوسرے ملک کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد دونوں ممالک کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے دورے روس کے دوران جمعہ 17 جنوری کو ماسکو میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے جامع اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ ایران اور روس کے صدور ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور ولادیمیر پوتین نے اس معاہدے کو اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ عوام کو انصاف فراہم کرنے اور ان کی سلامتی کو یقینی بنانے والے وفادار انقلابی اور ممتاز ججوں کو ہفتے کی صبح تہران میں شہید کر دیا گیا، جس کے فوراً بعد دہشت گرد نے خودکشی کر لی۔ اعلی عدلیہ کے بیان کے مطابق ہفتے کی صبح ایک مسلح دہشت گرد قومی سلامتی، جاسوسی اور دہشت گردی کے خلاف جرائم سے نمٹنے کی طویل تاریخ رکھنے والے دو بہادر اور سینئر ججوں کو شہید کرنے کی منصوبہ بندی کے تحت عدالت میں گھس آیا۔ حجت الاسلام والمسلمین رازینی اعلی عدلیہ کے شعبے 39 کے سربراہ اور حجت الاسلام والمسلمین مقیسہ اعلی عدلیہ کے شعبے 53 کے سربراہ تھے۔ اس دہشت گردانہ کارروائی میں دو حاضر سروس انقلابی جج عوام کی سلامتی کو پامال کرنے والوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے، جبکہ ان کا ایک گارڈ زخمی ہوا ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ دہشت گرد کا نہ تو اعلی عدلیہ میں کوئی کیس تھا اور نہ ہی وہ کسی کا موکل تھا۔ دہشت گردی کی کارروائی کے فوراً بعد دہشت گرد کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس نے فوراً ہی خودکشی کر لی۔ دہشت گردی کی اس کارروائی کے دیگر مرتکبین کی شناخت اور گرفتاری کے لیے اب تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران عدلیہ کی جانب سے بدنام زمانہ صہیونی حکومت اور امریکی ایجنٹوں، جاسوسوں اور دہشت گرد گروہوں سے وابستہ ایجنٹوں اور عناصر کی شناخت، ان کے خلاف کارروائی، گرفتاری اور قانونی کارروائی کے لیے وسیع اقدامات کیے گئے ہیں۔ عبرانی میڈیا ذرائع نے غزہ پٹی کے بعض علاقوں سے صہیونی حکومت کے فوجیوں کا بتدریج انخلا شروع ہو جانے کی خبر دی ہے اور خان یونس میں فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپ پر صہیونی حکومت کے حملوں میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ فریقین اور ثالث فریقوں کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کے مطابق جنگ بندی سمجھوتے پر اتوار کی صبح مقامی وقت کے مطابق 8:30 بجے سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ صہیونی حکومت کے ریڈیو نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج کی ڈویژن 99 غزہ جنگ بندی سمجھوتے کے مطابق بتدریج نتساریم سیکٹر سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کی سیاسی اور سیکورٹی کابینہ نے بھی غزہ میں جنگ بندی سمجھوتے اور قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس کے بعد نیتن یاہو کی کابینہ نے اپنے اجلاس میں غزہ میں جنگ بندی سمجھوتے کی منظوری دے دی۔ دوسری طرف صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ گدیون سار نے اپنے ایک بیان میں حماس کے مقابلے میں شکست اور غزہ سے اپنے قیدیوں کو رہا کرانے میں اپنی ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم نے حماس کو ضربیں لگائی ہیں، لیکن اس تحریک کے سلسلے میں اپنے جنگی اہداف حاصل نہیں کر سکے۔ دریاسنا جنگ بندی کے اعلان کے باوجود غاصب صہیونی فوج نے خان یونس اور جنوبی غزہ پٹی میں فلسطینی پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک ہی فلسطینی خاندان کے 5 افراد شہید ہو گئے۔ دوسری طرف امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ امریکہ نیتن یاہو کو ہتھیار بھیج کر غزہ پٹی میں نسل کشی اور جرائم میں شریک ہے۔ اس امریکی سینیٹر نے اس سے پہلے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سمجھوتا پائیدار اور قانونی ہونا چاہیے اور جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ فلسطین کی قوم اور مزاحمت نے اسرائیل کی سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل شہید شیخ نعیم قاسم نے غزہ کی فتح کی مناسبت سے اپنی ایک تقریر میں غزہ کی حمایت میں دی جانے والی قربانیوں، خاص طور سے سید حسن نصر اللہ کی شہادت کا ذکر کیا اور کہا کہ فلسطین اور مزاحمت کے جیالوں نے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا اور غاصبوں کو اپنے مقاصد کی تکمیل میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بندی معاہدے کی فلسطین کی قوم اور مزاحمت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ معاہدہ مزاحمتی محاذ کی پائیداری کا ثبوت ہے، کیونکہ اسے جو چاہیے تھا وہ حاصل کر لیا جبکہ دشمن اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ صہیونیوں میں اختلافات بڑھیں گے اور ان کے پاس فلسطین کو اس کے اصل مالکوں کو واپس کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یمنی فورسز نے اسرائیلی وزارت جنگ کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمنی فورسز نے اسرائیل کی وزارت جنگ کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ یحییٰ سری نے کہا کہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہمدردی اور غزہ کے باشندوں کے خلاف حکومت کے حالیہ جرائم کے جواب میں یافا میں اسرائیلی وزارت جنگ کے ہیڈ کوارٹر کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ بیان کے مطابق میزائل نے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور اسرائیلی میزائل سسٹم آئرن ڈوم یمنی میزائل کو روکنے میں ناکام رہا۔ پاکستانی وزیر اعظم کی ہدایت پر مراکش بھیجی جانے والی ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم پاکستانیوں پر تشدد اور قتل کی تحقیقات کرے گی۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم مراکش بھیجی گئی ہے، جو 3 سے 4 دن مراکش میں قیام کرے گی۔ یہ تحقیقاتی ٹیم کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والوں سے ملاقات کرے گی۔ پاکستان سے جانے والی تحقیقاتی ٹیم حادثے میں بچ جانے والے افراد سے ملاقات کر کے ان سے بھی حقائق معلوم کرتے ہوئے اپنی رپورٹ مرتب کرے گی، جس کی بنیاد پر انسانی اسمگلروں اور اس دھندے میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ دوسری جانب کشتی حادثے کے متاثرین کو ایئرپورٹ کلیئرنس دینے پر ایف آئی اے کے 20 اہلکاروں کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ اہلکار لاہور، کراچی اور فیصل آباد ہوائی اڈوں پر تعینات تھے۔ قابل ذکر ہے کہ ترکیہ اور لیبیا کے بعد موریتانیا انسانی اسمگلنگ کا تیسرا اور نیا روٹ ہے۔ پاکستان نے شام اور لبنان سے اسرائیل کے انخلا اور فلسطین پر قبضہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے شام اور لبنان کی سرزمین سے اسرائیل کے انخلا، لبنان اور شام کی خود مختاری کے احترام اور فلسطین کی سرزمین پر اسرائیلی قبضے کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کے قبضے کی مذمت کرتے ہوئے شام کی علاقائی سالمیت کی بحالی کے ساتھ ساتھ ایک جامع حکومتی ڈھانچے کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی سفیر نے سلامتی کونسل میں مطالبہ کیا کہ شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو بحال کیا جانا چاہیے۔ شام کی جولان کی پہاڑیوں پر غاصب اسرائیل کا قبضہ غیر قانونی ہے۔ انہوں نے غیر ملکی جنگجوؤں کی موجودگی اور القاعدہ اور داعش کے دوبارہ ابھرنے کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے شام سے پیدا ہونے والی دہشت گردی کے خطرے کے خلاف الرٹ رہنے پر بھی زور دیا۔ پاکستانی سفیر منیر اکرم نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ جنوبی لبنان سے انخلا کے لیے 60 روزہ ٹائم لائن کا احترام کرے تاکہ خطے میں امن کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان حالیہ جنگ بندی معاہدہ ایک جامع حل کی راہ ہموار کرے گا، جس میں ایک خود مختار اور آزاد فلسطینی ریاست کا قیام بھی شامل ہوگا۔ روس یوکرین جنگ میں ہندوستانی شہریوں کی ہلاکت کا معاملہ ایک بار پھر توجہ کا مرکز بنا ہے۔ ہندوستانی ریاست کیرلا کے ایک باشندے کی موت کے بعد ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے تعزیت پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ روس یوکرین جنگ میں 12 ہندوستانی شہری مارے گئے ہیں جبکہ 16 لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روسی فوج میں خدمات انجام دینے والے ہندوستانی شہریوں کے 126 معاملات آج تک سامنے آئے ہیں، جن میں سے 96 افراد ہندوستان واپس آ چکے ہیں اور انہیں روسی مسلح افواج سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ کینیڈا نے 9 منتخب امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کے جواب میں امریکیوں پر بھی ٹیکس عائد کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانی جولی نے واشنگٹن میں پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر امریکہ کے 9 منتخب صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کینیڈین مصنوعات پر کسٹم ڈیوٹی میں اضافہ کیا تو جوابی کارروائی کے طور پر امریکیوں پر ٹرمپ ٹیکس لگایا جائے گا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے زیادہ دباؤ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ امریکہ نے ہمارے خلاف تجارتی جنگ شروع کی تو یہ دہائیوں بعد کینیڈا اور امریکہ کے درمیان بہت بڑی تجارتی جنگ ہوگی۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانی جولی نے کہا کہ ٹرمپ ٹیکس عائد کریں گے تو کینیڈا نے بھی جوابی اقدامات کی تیاری کر لی ہے۔ واضح رہے کہ 9 منتخب امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ اپنی معاشی اور خارجہ پالیسی کے منصوبے کے تحت کینیڈا سے درآمد کی جانے والی اشیاء پر بھاری ٹیکس عائد کریں گے۔ 9 عمر ایرانی موجدوں نے 2025 کے جنوبی کوریا کے بین الاقوامی سائنسی تحقیقات اور ایجادات کے مقابلوں میں 2 سونے کے تمغے حاصل کر لیے ہیں۔ ان بین الاقوامی مقابلوں میں جو 16 اور 17 جنوری کو منعقد ہوئے تھے، امریکہ، نیوزی لینڈ، قزاقستان، انڈونیشیا، ملیشیا، چین اور جنوبی کوریا سمیت 13 ممالک کے موجدین نے شرکت کی۔ ان مقابلوں میں شرکت کرنے والے طلباء کی ٹیموں نے میکاٹرونکس، مصنوعی ذہانت پروگرامنگ، الیکٹرانکس، کیمسٹری اور نینو، بائیو ٹیکنالوجی اور ذہن شناسی، نئی توانائیوں، فزکس اور فلکیات سے متعلق شعبوں میں مقابلہ کیا۔ ایرانی طالب علموں کی ٹیم کے سربراہ مہدی رشیدی جہاں نے بتایا کہ علی رضا جعفر نژاد اور مہدی رجبی کی ٹیم نے میکاٹرونکس میں گولڈ میڈل حاصل کیا، جبکہ محبود رجبی اور ہیلینا رجبی کی ٹیم نے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ جنوبی کوریا کے بین الاقوامی سائنسی تحقیقات اور ایجادات کے مقابلوں میں ایران کو سونے کے 2 تمغے ملے۔ رشیدی جہاں نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ منتخب ٹیموں کے مقابلے کوریا کے معتبر جرائد میں شائع ہوں گے، کہا کہ تاہا کنانی اور محمد حسین رحمانی فزکس اور نینو کے شعبوں میں چاندی کے تمغے جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام استقامت پائیدار و جاوید، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
استقامت پائیدار و جاوید۔
حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں، سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا، اب رکے گا نہیں کلمہ توحید کا، جب تلک نہ زمانے پہ چھا جائے گا۔
عزیز سامعین، پروگرام استقامت پائیدار و جاوید کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ شائستہ دورانی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم غزہ کے بچوں کی آواز بنیں گے اور غزہ کے بچوں کے دکھ و درد اور ان کے حالات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، ایک ایسی دنیا میں جہاں زندگی جینے کا حق ہر انسان کا بنیادی ترین حق ہے، غزہ کے بچے ایک تلخ حقیقت لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ وہ جنگ کی آگ میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا پہلا قدم اٹھاتے، وہ ناقابل برداشت سردیوں میں مر جاتے ہیں۔ آج غزہ ہمارے زمانے کے ظلم کی علامت بن چکا ہے، جہاں جنگ نے بے شمار گھروں کو اجاڑ دیا اور سخت سردی نے بچوں کی جان لے لی ہے۔ سامعین، آپ تصور کریں کہ ایک نوزائیدہ بچہ اپنی تمام تر معصومیت اور اپنی ماں کے گرم آغوش کی ضرورت کے ساتھ اپنی پہلی اور آخری سانسیں ایک ٹھنڈے اور زیر آسمان زمین پر، یہاں تک کہ کمبل یا گرم کپڑوں کے بغیر لیتا ہے۔ وہ بچہ جسے نہ گھر کی گرمی ملتی ہے اور نہ ہی ماں کی لوری کی آواز، وہ سخت ترین بے رحم سردی میں جمنے یا مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، تاکہ اس کا نام غزہ کے خاموش متاثرین کی لامتناہی فہرست میں شامل ہو جائے۔ آج غزہ نہ صرف میدان جنگ ہے، بلکہ ہزاروں بچوں کے خوابوں کا قبرستان بنا ہوا ہے۔ معصوم بچے جو نہ صرف صہیونی حکومت کی بمباری کا نشانہ بنتے ہیں بلکہ خستہ حال اور معمولی خیموں میں کڑکڑاتی سردی میں اپنی آخری مسکراہٹ سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، غزہ کے بچوں کی آواز ایک فریاد ہے جو آج بھی جنگ کے کھنڈرات اور راک کے درمیان سنائی دے رہی ہے، لیکن اس کا سننے والا کوئی نہیں اور نہ ہی کوئی ان کی آواز پر لبیک کہنے والا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کی امید کے باوجود جنگ بدستور جاری ہے، اور اس ظالمانہ جنگ کا پہلا اور سب سے بڑا شکار اب بھی بچے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق موسم سرما کے آغاز سے اب تک صرف 2 ہفتوں میں 8 فلسطینی بچے ٹھنڈ لگنے سے شہید ہو چکے ہیں۔ وہ بچے جنہیں اپنی ماں کی آواز سننے یا آغوش کی گرمی محسوس کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، وہ مائیں جو بے گھر اور محروم ہیں، خالی ہاتھ اپنی زندگی کی امیدوں کے بجھتے ہوئے چراغ کی گواہ ہیں۔ یہ اس جرم کا صرف ایک حصہ ہے جو مخفیانہ طور پر نہیں بلکہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کا مسلسل محاصرہ اور بمباری کر کے بجلی اور ایندھن کو منقطع کر دیا ہے، اور اس علاقے کے تمام اہم بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے۔ ان مجرمانہ کارروائیوں کے نتیجے میں غزہ کی پٹی آج ایک ایسی جگہ ہے جہاں بچے اپنے بنیادی انسانی حقوق جیسے جینے کا حق، گرمی کا حق، کھانے کا حق اور بچہ ہونے کے حق سے بھی محروم ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے صہیونی فوج کے مسلسل حملوں کے باعث 2025 کے پہلے 7 دنوں میں غزہ میں کم از کم 74 بچوں کی شہادت کا اعلان کیا ہے۔ یونیسیف نے بتایا ہے کہ غزہ میں سن 2025 کے پہلے 7 دنوں میں کم از کم 74 بچے صہیونی فوج کی جارحیت میں شہید ہوئے ہیں۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین روسل نے کہا کہ غزہ میں 10 لاکھ سے زیادہ بچے عارضی خیموں میں رہ رہے ہیں جو بچوں کو سردی سے بچا نہیں پا رہے۔ کیتھرین روسل نے مزید کہا، 26 دسمبر سے 8 شیرخوار بچے ہائپوتھرمیا اور سردی کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ ناکافی پناہ گاہ، غذا اور صحیح وسائل کی کمی، صفائی کی سنگین صورتحال اور اب سردیوں کا موسم غزہ میں تمام بچوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے مزید کہا، غزہ کے شیرخوار بچے خطرناک صورتحال کا شکار ہیں۔ محترم سامعین، حماس کے رہنما نے کہا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے صہیونی حکومت کو باقاعدہ معاہدہ کرنا ہوگا۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے الجزائر کے دارالحکومت میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ صہیونی حکومت کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے لیے مخصوص اصول موجود ہیں جن پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ انہیں اصولوں کے مطابق ہی صہیونی یرغمالیوں کو رہائی مل سکتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یقینی طور پر صہیونی قیدی زندہ اسی وقت واپس جائیں گے جب قیدیوں کے تبادلے پر معاہدہ ہوگا۔ نتنیاہو اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں غزہ میں صہیونی قیدیوں کی زندگی سے کھیل رہا ہے۔ وہ ان قیدیوں کو آزاد نہیں کرنا چاہتا بلکہ ان کی موت کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ صہیونی قیدیوں کی رہائی کے نتیجے میں فلسطینی قیدیوں کو بھی آزادی ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ صہیونی حکومت کیا چاہتی ہے، ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ جارحیت کا خاتمہ ہو اور صہیونی فوج غزہ کی پٹی سے باہر نکلے۔ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں اور غزہ میں جنگ بندی، قیدیوں کے تبادلے اور تعمیر نو پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ حماس کے سینئر رہنما نے کہا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم معاہدے تک پہنچنے کے خواہاں نہیں ہیں بلکہ وقت ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صہیونی فوج شمالی غزہ میں بھاری نقصان اٹھا چکی ہے اور مزاحمت اب بھی پوری طرح صہیونی فوج کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے۔ سامعین، اس بات سے بھی آگاہی مناسب ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ پر جعلی اسرائیلی حکومت کے حملوں کے آغاز کے بعد سے جنگ کے سب سے زیادہ بے سہارا فلسطینی بچوں کو نقصان پہنچا ہے۔ وہ بچے جو کھیلنے اور ہنسنے کے بجائے خوف، بھوک، نقل مکانی اور موت سے لڑتے ہیں۔ بین الاقوامی دستاویزات، جن میں سن 1949 کے 4 جینیوا کنونشنز کے 4th کنونشن اور 1977 کے اضافی پروٹوکول، 1989 کے بچوں کے حقوق سے متعلق کنونشن، 1958 میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کا آئین، سلامتی کونسل کی مختلف قراردادیں شامل ہیں۔ 1261، 1612 اور 2601 اور علاقائی دستاویزات سبھی واضح طور پر جنگوں میں بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن غزہ کی حقیقت یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ دستاویزات بے روح کاغذات کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ آج غزہ کے بچے زندگی کے بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ سامعین، اعداد و شمار تباہی و بربادی کی داستان کو ظاہر کرتے ہیں۔ غزہ کی 2.1 ملین آبادی میں سے 47% 18 برس سے کم عمر کے بچے ہیں، لیکن جنگ اور نقل مکانی میں گھری یہ نوجوان نسل ہر روز زیادہ موت کا شکار ہو رہی ہے۔ 7 اکتوبر 2000 سے اب تک 17,000 سے زیادہ فلسطینی بچے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور بہت سے لوگ شدید زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ ریلیف اینڈ امپلائمنٹ آرگنائزیشن برائے فلسطینی پناہ گزینوں انروا کی تازہ ترین تعبیر کے مطابق غزہ آج فلسطینی بچوں کا قبرستان بن چکا ہے۔ سامعین، گزشتہ 15 مہینے میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں 1413 فلسطینی خاندان مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور رجسٹری آفس ان کے نام مٹا دیے گئے، جس سے 3467 خاندانوں میں سے صرف ایک آدمی زندہ بچا ہے۔ بہت سے بچے اپنے خاندان کے افراد کو کھو چکے ہیں، جن میں باپ، ماں، بہن، بھائی، دوست اور دیگر اعزا شامل ہیں۔ غزہ اسٹیٹ میڈیا آفس کے سربراہ کے مطابق اس عرصے کے دوران تقریباً 25,973 فلسطینی بچے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو کھو چکے ہیں اور ان کے غم سے افسردہ ہیں۔ اسی طرح غزہ میں سرکاری انفارمیشن آفس کے ڈائریکٹر نے اعلان کیا کہ سن 2024 کے آخر میں اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہونے والے بچوں کی تعداد 1091 تھی۔ اس کے علاوہ ہر روز 10 بچے اپنی ایک یا دونوں ٹانگیں جنگ کے اثرات اور سرجری کے دوران اور کبھی کبھی بے ہوشی کے بغیر اور خوفناک حالات میں کھو دیتے ہیں۔ اس اعداد و شمار میں وہ بچے شامل نہیں ہیں جو اپنے ہاتھ یا بازو کھو چکے ہیں۔ سامعین، بچوں کے لیے غزہ کی جنگ کے خوفناک حالات یہیں ختم نہیں ہوتے، بلکہ خوراک اور صاف پانی سے محرومی فلسطین کے مظلوم عوام کے خلاف صہیونی حکومت کی اس وحشیانہ جنگ کا ایک اور زخم ہے۔ غزہ کے محاصرے اور انفراسٹرکچر کی تباہی سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں یا مرنے کے قریب ہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ غزہ کی جنگ کے 15 مہینے کے بعد ہم غذائی قلت، مختلف بیماریوں، پانی اور صحت بخش خوراک کی کمی کی وجہ سے اموات کی تعداد میں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ غیر مناسب غذائیت اور حاملہ ماؤں کے شدید ذہنی تناؤ قبل از وقت پیدائش اور کم وزن والے بچوں کی پیدائش کا باعث بنی ہے۔ یہ بچے اگر انہیں زندہ رہنے کا موقع ملتا ہے تو خیموں میں اور غیر انسانی حالات میں پروان چڑھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں 10 میں سے 9 بچے انتہائی غذائی قلت کا شکار ہیں اور ہزاروں بچے غذائی قلت سے مرنے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ جبری نقل مکانی ان بچوں کے لیے ایک اور دھچکا ہے۔ غزہ کی 90% آبادی بے گھر ہے، ان میں نصف بچے ہیں۔ یہ بچے کئی بار اپنے گھروں اور سکولوں کی تباہی کا مشاہدہ کر چکے ہیں اور آندھی اور بارش کے نیچے عارضی خیموں میں زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں۔ اور سب سے بدترین بات یہ ہے کہ اس جنگ کے نفسیاتی اثرات، غزہ میں اسرائیل کے بار بار ہونے والے جرائم نے ایک تاریک مستقبل کے ساتھ ذہنی اور روحانی طور پر تباہ شدہ بچوں کی نسل تیار کی ہے۔ یونیسیف نے بارہا خبردار کیا ہے کہ غزہ کے بچوں نے اسرائیل کے وحشیانہ اور جارحانہ حملوں کے نتیجے میں ناقابل تصور ہولناکی برداشت کی ہے۔ وہ بار بار ڈراؤنے خوابوں، پریشانی، خوف، ہنگامہ آرائی، یہاں تک کہ زندگی میں امید کھونے کا شکار ہیں۔ انروا نے یہ بھی اعلان کیا کہ غزہ کی پٹی میں 6,25,000 سے زیادہ بچے شدید ذہنی اور روحانی رنج و غم کا شکار ہیں، جبکہ ان میں سے بہت سے آوارہ لوگوں کی طرح زندگی کے شب و روز بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ سامعین، ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق آج غزہ کی پٹی بچوں کے لیے دنیا کی بدترین جگہوں میں سے ایک بن چکی ہے۔ اس علاقے میں اسپتالوں، سکولوں اور مکانات کی تباہی کے علاوہ بچے والدین پر سخت انحصار، خوف، پریشانی، بار بار پیشاب آنا اور پیشاب پر قابو نہ کر پانے جیسی ذہنی اذیتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ غزہ میں بچوں کو ہونے والے دیگر نقصانات میں سماجی سرگرمیوں میں شرکت کی کمی، نیند کی خرابی، ڈراؤنے خواب، بولنے کی صلاحیت میں کمی، ہکلانا، ناخن کاٹنے، توجہ مرکوز کرنے میں دشواری، دفاعی یا جارحانہ رویے وغیرہ۔ اس تحقیقی رپورٹ کے نتائج بتاتے ہیں کہ غزہ کے 96% بچے محسوس کرتے ہیں کہ ان کی موت قریب ہے اور 49% جنگ کے تباہ کن نفسیاتی نتائج کی وجہ سے مرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ ان جرائم کے 15 ماہ سے زائد گزر جانے کے بعد بھی خود کو انسانی حقوق کا محافظ سمجھنے والی بین الاقوامی تنظیمیں کیوں خاموش ہیں؟ اس نسل کشی کو روکنے اور غزہ کے معصوم بچوں کی حمایت کے لیے کوئی عزم کیوں نہیں؟ سامعین، غزہ سے ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں جو پوری دنیا کے انصاف پسند لوگوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ایک طرف جہاں دہشت گرد اسرائیلی فوج فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے، وہیں دوسری طرف شدید ٹھنڈ میں انسان دوستانہ امداد نہ پہنچ پانے کی وجہ سے معصوم بچوں کی موت ہو رہی ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی آنروا کے سربراہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں بچے ٹھنڈے موسم اور پناہ گاہ کی کمی کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں۔ فلپ لازارینی نے کہا کہ موسم سرما کی امدادی اشیاء بشمول کمبل کی کھیپ کئی مہینوں سے غزہ پٹی میں داخل ہونے کے لیے اسرائیل کی منظوری کا انتظار کر رہی ہے۔ فلپ لازارینی نے فوری جنگ بندی کے قیام اور بنیادی اور ضروری امداد کو غزہ پٹی میں داخل ہونے کی اجازت پر زور دیا ہے۔ لازارینی کا کہنا تھا کہ اس وقت غزہ پٹی میں سردی کے موسم کے لیے ضروری سامان فراہم کرنا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ سامعین، برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے غزہ کی صورتحال پر اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس وقت اس خطے کے لیے امداد اپنی کم ترین سطح پر ہے۔ اسرائیل کو امریکی انتباہ کے باوجود غزہ کی صورتحال نازک ہے اور خطے میں شہریوں کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ صہیونی حکومت اشیائے خورد و نوش کے ذخائر اور ان کی حفاظت پر مامور فلسطینیوں پر حملے کر کے امدادی سامان کو تباہ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے غزہ میں خوراک کا بحران شدید ہو رہا ہے۔ وہاں موجود صحافیوں کا کہنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں بچا ہے۔ دنیا والوں، نیند سے اٹھو اور غزہ کے مظلوم عوام کی مدد کے لیے آگے بڑھو۔ فائنینشل ٹائمز نے مزید لکھا ہے کہ وسطی اور جنوبی غزہ، جہاں اب زیادہ تر شہری مقیم ہیں، شدید بھوک اور قحط کا شکار ہے۔ چنانچہ نومبر میں کھانے کی قطار میں دم گھٹنے سے 3 افراد شہید ہو گئے تھے۔ برطانوی اخبار نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ غزہ میں آٹے کی شدید قلت کے باعث ایک بوری آٹے کی قیمت $162 تک پہنچ گئی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ کے بچے بھوک سے لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے غزہ کی تکلیف دہ صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کا بائیکاٹ کریں اور اسے ہتھیاروں کی ترسیل بند کر کے اسے اس علاقے میں مدد پہنچانے کی اجازت دینے پر مجبور کریں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اور یہ اس وقت سے ہو رہا ہے جب سے اسرائیل نے بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے مزید کہا کہ بچے، حاملہ خواتین اور شیرخوار بچے خوراک کی کمی سے سخت تکلیف میں ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے صہیونی فوجیوں کے حملوں کے باعث غزہ پٹی کے ہسپتالوں کی ابتر صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہسپتالوں میں طبی اقدامات اور علاج معالجے کے لیے وسائل بالکل موجود نہیں ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملکوں کو اسرائیل پر پابندی عائد کرنا چاہیے اور اسے ہتھیاروں کی ترسیل روک کر غزہ تک انسان دوستانہ امداد کی رسائی کی اجازت دینے پر مجبور کرنا چاہیے۔ سامعین، امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ نے یمن کے صنعاء اور حدیدہ شہروں پر شدید بمباری کی ہے۔ یمن کی وزارت صحت نے ہفتے کی صبح خبر دی کہ امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ کے طیاروں نے یمن کے صنعاء اور حدیدہ پر شدید بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص شہید اور 9 زخمی ہو گئے ہیں۔ جمعے کی رات صہیونی آرمی کے ریڈیو نے یمن پر حملے میں شرکت کی تصدیق کی اور کہا کہ صہیونی فضائیہ نے 20 لڑاکا طیاروں سے یمن پر حملہ کیا۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ ان فورسز نے یمن کے 3 اہم علاقوں کو 50 سے زائد بموں سے نشانہ بنایا۔ صہیونی چینل 13 نے دعویٰ کیا کہ حملوں میں انصار اللہ کے فوجی انسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا، جس میں میزائل ڈپو اور ڈرون اڈے شامل ہیں۔ دوسری جانب یمن کی تحریک انصار اللہ کے رہنما محمد علی الحوثی نے یمن پر امریکہ اور صہیونیوں کے حملوں کے سلسلے میں اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے صہیونیوں کو وحشی پن کی علامت قرار دیا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے رہنما محمد علی الحوثی نے اسرائیلی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں کے متضاد بیانات سے نہ صرف یہ کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ یمن کے مجاہد غزہ کی حمایت اور تمہاری مجرم حکومت کی نابودی کے سلسلے میں زیادہ پرعزم ہو جاتے ہیں۔ محمد علی الحوثی نے مزید کہا کہ غزہ کی حمایت کی بنا پر یمن پر کیے جانے والے حملوں کے بعد دہشت گردی اور نسل کشی کے مقابلے کے سلسلے میں ہمارے عوام کا ایمان اور عزم مزید پختہ ہوا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
Get there.